الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 151 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو امتحان کی اسکیم پر بنایا ہے تو اب وہ جبر نہیں کرتا. اس وجہ سے یہ استدلال کہ ہم نے اگر فلاں چیز پہ غلطی کی ہے، یا مثلا شرک کو اختیار کر لیا ہے، یا مثال کے طور پر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، ہم اگر غلط ہوتے تو اللہ ہمیں روک دیتا، اس کی تردید کی ہے. اور یہ کہا ہے کہ یہ بے بنیاد بات ہے، تم اس طرح کی چیزیں اپنے گمانوں کی بنیاد پر کہتے ہو، اس کے پیچھے علم اور عقل کا کوئی استدلال نہیں ہوتا. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، اور تمہارے ہاں بھی اگر کوئی معقول لوگ ہیں تو ان کی شہادت طلب کر لو، اور ان سے کہو کہ وہ آ کے بتائیں کہ کیا فی الواقع اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام قرار دی تھی. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ لوگ اگر ڈٹائی کے ساتھ آ کر جھوٹی گواہی بھی دینا شروع کر دیں تو اس کے بانی یہ ہے کہ اب اصلاح کی گنجائش ختم ہو گئی. اس وجہ سے پھر آپ اعراض کیجئے، ان کی بدعتوں کی کوئی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی کوئی بات ماننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں. آخرت کو نہیں مانتے یعنی حقیقت میں نہیں مانتے. آخرت کا اظہار تو لوگ کر دیتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ بات کہ میں آخرت کو مانتا ہوں تو اس کا ظہور میرے رویے میں، میرے ذمہ دارانہ احساس میں، میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیفیت میں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر چیز کو جھٹلا سکتا ہوں، میں آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا کے مفادات کو سامنے رکھ کر جو چاہے کہہ سکتا ہوں، اور اسی کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میرے توہمات مجھے شرک اور بدعت تک بھی لے جاتے ہیں. تو یہ واضح کر دیا کہ ان لوگوں کی بات پھر سننے کے لیے آپ کان نہ دھریے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ
سوال کر سکتا ہوں.
جی ارشاد فرمائیے.
جی عاطف بات کر رہا ہوں. یہ جبر سے متعلق ایک سوال تھا کہ اگر میں کسی کو دو آپشن دوں کہ تم اے بھی کر سکتے ہو بی بھی کر سکتے ہو، اور اس میں کوئی جبر نہیں ہے کہ چاہے تم اے کرو چاہے بی کرو، لیکن اس کو بتا دوں کہ اگر بی کرو گے تو بڑی سخت سزا ملے گی، تو اس میں جبر کا عنصر تو پہلے سے موجود ہے.
کیا سزا کے بارے میں بتانا یا جزا کے بارے میں بتانا یہ آپ کے عمل میں جبر پیدا کر دے گا؟ یعنی جبر تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے اندر کوئی کل رکھ دی ہے، میں نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ کہہ تو رہا ہوں کہ آپ غلطی نہ کریں لیکن آپ غلطی کریں گے، یہ جبر ہے. یہ تو جزا و سزا کا بیان ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جو آپ نے عدالتیں بنا رکھی ہیں وہ بھی اسی اصول پر جزا و سزا کرتی ہیں، تو پھر کیا یہ کہا جائے گا کہ اس میں جبر پیدا ہو گیا ہے؟ میں اپنے اختیار سے جرم کا ارتکاب کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ پاکستان میں، امریکہ میں، سعودی عرب میں، ملائیشیا میں یہ بھگتنا پڑے گا. تو جبر نتیجے کے لحاظ سے کیسے ہو گیا؟ جبر تو اصل میں میرے عمل پر ہونا چاہیے. تو عمل تو میں نے آزادی کے ساتھ اپنے طور پر فیصلہ کر کے اپنے ارادے سے کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں اب یہ بتا دیا کہ یہ جو بدعت ہیں ان کی، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ خواہشیں ہوتی ہیں. چنانچہ ہم وہ نوٹ پڑھ رہے تھے، یعنی ان خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جو انہیں شرک و بدعت کی اس ضلالت میں مبتلا کر دینے کا باعث ہوئی. یہ جو کہا نا کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، تو نتیجے کے لحاظ سے فرمایا ہے، کیونکہ وہ بدعتیں، وہ مشرکانہ اوہام، وہ حرمت حلت کے فتوے، وہ مبنی کس چیز پر ہیں، پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں خواہشات سے پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جتنا کچھ بھی مذہب آپ کو مشرکانہ اوہام یا توہمات یا سپرسٹیشنز پر مبنی ملے گا، وہ انسان کے اندر سے یہیں سے پیدا ہوا ہے. علم اور عقل سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. تو اگر آپ پیچھے کی ساری بحث دیکھیں تو گویا یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ علم پر مبنی دین ہے، وہ عقل پر مبنی دین ہے، وہ سچے استدلال پر مبنی دین ہے. اس کے مقابل میں جو چیزیں لائی جاتی ہیں وہ ظنون، اوہام، گمان، توہمات ہوتے ہیں. چنانچہ وہ جو انسان کی خواہشیں ہیں وہ اس چیز کے اندر کام کر کے نیا نیا دین پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. تو ان کی بدعات جن میں یہ لڑ رہے ہیں اور جن کا یہ دفاع کر رہے ہیں، ان کے پیچھے جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جاؤ گے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، جن کا آخرت پر سچا ایمان نہیں ہے، اور جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے شریک ہی ٹھہرائیں گے. یہ بحث یہاں تک پہنچ گئی اور یہ بتا دیا کہ یہ خواہشوں کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کیا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے حق میں علم و عقل کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کی دلیل ہمیشہ خواہش ہوتی ہے. آپ کسی آدمی سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں تو آخر کیا چیز ہے، آپ تجزیہ کر کے بتاتے ہیں کہ نہ علم اس کا تقاضا کرتا ہے نہ عقل اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے، آخر یہ بات کرنے، کہنے، اس کو اختیار کرنے کا باعث کیا چیز ہو گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے صرف احوا ہوں گی. یہ خواہشیں ہیں جو ہمارے جذبات سے پیدا ہوتی ہیں، جو ہماری نفرتوں سے پیدا ہوتی ہیں، جو ہمارے محبتوں سے پیدا ہوتی ہیں، جو ہمارے تعصبات سے پیدا ہوتی ہیں. یہ پیدا ہوتی ہیں ان بہت سے ماخذ سے، لیکن جب یہ پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اب پیدا کرنی ہے، کوئی چیز ایجاد کرنی ہے کہ جو ہماری اس خواہش کی تسکین کر سکے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو فلسفیانہ طور پر بھی جتنی بدعات پیدا ہوئی ہیں، اسی طرح مشرکانہ مذاہب میں جتنی بدعات ہیں، اور خود مسلمانوں کے اندر جتنی بدعات ہیں، وہ ہمیشہ یہیں سے پیدا ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ان کا استدلال کیا ہوتا ہے؟ استدلال یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارا کرنے کو جی چاہتا ہے اور یہ چیز اچھی ہے. یعنی گویا آپ کی خواہش نے ایک اچھے کام کو بھی دین میں داخل کر کے بدعت کے مقام پر پہنچا دیا. کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
سوال یہ تھا، جب کہا کہ جو شرک کرتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ اس طریقے سے کرتے ہیں، قرآن نے اس کو تبصرہ کیا محض گمان ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فلسفے اور سائنس نے اس طرح حیاتیات میں تقا کے ایک اصول مانا اور جو کافی حد تک ریلیونٹ نظر آتا ہے، اسی طرح انسانی فکر کے اندر بھی وہ یہی اصول دریافت کرتے ہیں بعض آثار اور قدیم فاسلس کے ریکارڈ سے کہ شرک سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے مثلا ایک مقدمہ ہے کہ امیزون کے جنگلات میں جہاں کوئی تہذیب نہیں پہنچی وہاں بھی شرک ہو رہا ہے. تو یہ علمی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، محض خواہش یا قیاس آرائی نہیں ہے بلکہ ماضی کے آثار سے، تاریخ سے شرک کو ثابت کیا جاتا ہے کہ انسان کی ابتدا شرک سے ہوئی.
یہاں زیر بحث ہے شرک اور بدعت کہ وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ جو علمی تحقیق ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، وہ الحاد ہے. وہاں ایک اور خواہش ہے، یعنی وہ بھی تجزیے کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئی ہے. کائنات ایک پروردگار کی بنائی ہوئی ہے، اس کو اس نے وجود بخشا ہے، ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے. یہ لگتا ہے کہ یہ تو گویا مذہبی لوگوں کی بات مان لینا ہوا نا. تو جب یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ایسی چیزیں دریافت کریں یا چیزوں کی ایسی توجیہ کریں کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ مذہب بھی انسان کی ایجاد ثابت ہو جائے. موجودہ زمانے میں جس فکر سے الحاد پیدا ہوا ہے بنیادی طور پر ارتقائیت کی فکر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں نا، مادہ ہے اور ذہن ہے. تو ذہن در حقیقت خود مادے ہی کا نتیجہ ہے، اس کی تالیف کا نتیجہ ہے، اس سے پیدا ہو گیا ہے. جو آئیڈیلزم کی اور میٹیریلزم کی مشہور بحث ہے، اس میں زیادہ تر فلسفی چونکہ آئیڈیلزم ہی کے قائل ہے، مثالیت پسند ہے، تو وہ اسی مقدمے کو مانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے وہ ذہن سے وجود پذیر ہوا ہے. لیکن اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ مادے سے ہر چیز وجود میں آئی ہے. تو تجربی ذہن یہ کہتا ہے کہ مادہ ہی سامنے نظر آتا ہے، ذہن بھی اس کی تشکیل ہے. اب ذہن جب پیدا ہو گیا تو پھر اس نے خدا بھی بنا لیا، تو وہ بھی گویا نتیجہ ہے اس کا. اس کو ثابت کرنا ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، اس کو ثابت ہونا چاہیے. اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ بتائیں گے کہ دیکھیے جی، آپ امیزون کے جنگلوں میں چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، شرک ہی شرک آپ کو نظر آتا ہے. اس کی تردید دیکھیے خود جدید سائنس نے کر دی. یعنی اب کیا صورتحال ہے، ہمارے پاس جو انسانی تمدن کے شواہد ہیں یعنی جن کی بنیاد پر ہم یہ آراء قائم کرتے ہیں وہ 5-7 ہزار سال سے اوپر نہیں جاتے، اور بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی عمر 3 لاکھ سال ہے۔ تو اب ابتدا کی بحث کیسے کریں گے آپ؟ تو خیر یہ چونکہ بات دوسری طرف نکل جائے گی قرآن مجید کے درس سے، تو اس وجہ سے اصل مدعا کی طرف آ جائیے، میں نے صرف اشارہ کیا، کسی اور موقع کے اوپر اس کی تفصیل کریں گے، اور ایمانیات میں بھی ہو جائے گی بڑی حد تک۔
آپ نے ان طبیعون الا الظن کا ترجمہ گمان سے کیا ہے، اور اس سے جو سمجھ آ رہی ہے وہ نیگیٹو جو گمان انسان کے اندر ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ظن کو اکثر پازیٹیو لینگویج استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو کیسے
کریں؟ یہاں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ظن کی پیروی کرتے ہیں، صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ظن قیاس کا نام ہے، ظن کے اندر سے در حقیقت ایک گمان پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے، علمی مقدمات پر بنیاد ہے تو یہ بڑی قابل تحسین چیز ہے، علم اس سے آگے بڑھتا ہے، علم کی بنیادیں ہی دو ہیں اصل میں، ہمارا جتنا علم ہے اس کی بنیادیں ہی دو ہیں، صحیح مقدمات جو تجربے اور مشاہدے سے نکل آتے ہیں، ان کی بنیاد پر قائم ہونے والا قیاس جس کو آپ ظن بھی کہہ سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور کائنات کو دیکھنے کے بعد یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، یہ وہ گمان ہے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے، لیکن اگر یہ چیز بنیاد میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی کوئی کائنات نہیں نیچے، کوئی حقائق نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، اور آپ نے ایک گمان کر لیا، تو یہ ہے محض گمان، اس لیے یہاں پر حسر کا اسلوب اختیار کیا، یعنی اگر کوئی علم کی بنیاد ہے تو اپنے گمان کی بنیاد بتاؤ، یہی کہا ہے نا، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، علم کی بنیاد ہونی چاہیے پیچھے، تم تو صرف گمان پر کھڑے ہو، تو یہ گمان محض وہ ہے جس کو موضوع بنایا گیا۔ بحث جہاں پہنچ گئی تھی اس کے بعد اب قرآن مجید نے ایک بہت خوبصورت گریز کیا، اور یہ دیکھیے کہ وہی حقیقت میں تمام مذہبی طبقے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جو لوگ زیر بحث ہیں، میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس چیز کو سررشتہ کلام کے طور پر لے کے چلیے کہ مخاطبین کون ہیں، کون لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے، جن کے ساتھ استدلال کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہی کے مسلمات، انہی کے مقدمات اور انہی کی بدعات زیر بحث آئیں گی، وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو چیزیں ان کے ہم مانی ہی ہوتی ہیں بسا اوقات انہی کو استدلال کی بنیاد بنا کے بات کی جاتی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں، یعنی اگر یہ مشرکین عرب میں ہوں تب بھی ایک مذہبی روایت کے امین ہیں، اگر یہ یہود میں سے ہوں تو وہ تو کتابوں کے حاملین ہیں، قرآن مجید ان کو خود اہل کتاب کہتا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے ہاں جب ایک فکر بن جاتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا، یہود کی تاریخ پڑھیں وہاں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی، انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ انبیاء کے صحائف میں ان پر تبصرے کیے ہیں ان میں بھی یہ بالکل نمایاں ہے، وہی بات جو سید نے مسیح نے کہی ہے کہ سونف اور زیرے میں دہ یکی کتنی ہوگی، یہ بحث بہت ہوتی ہے، مچھر کے مارنے سے کیا نکلتا ہے یہ بحث بہت ہوتی ہے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں یہ بحث ہو جائے گی، یعنی مذہبی ذہن کا خاص انداز ہے، حرمتوں کے معاملے میں بھی اس پر بہت جذباتیت ہوگی کہ یہ دیکھیے یہ فلاں خاتون نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے، یعنی یہ چیزیں بہت زیر بحث آئیں گی، اسی طرح موسیقی حرام ہے، شاعری حرام ہے، فلاں چیز میں دیکھیے کیا لغویات ہیں، ان چیزوں کے بارے میں، چیزوں کی حرمت حلت کے معاملے میں بڑی حساسیت ہوگی، یہ ہوتا ہے نا، یعنی مسلمانوں کے عام مزاج کو بھی دیکھیے کہ گوشت حلال ڈھونڈ رہے ہوں گے، غیبت کرتے وقت نہیں احساس ہوگا کہ یہ اس سے بڑی حرمت ہے، کسی غریب کا حق مارتے ہوئے نہیں احساس ہوگا کہ اس سے بڑا فیصلہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، قرآن مجید نے بالکل یہی گریز کیا ہے، آپ آگے دیکھیے، یعنی یہ ساری حلال حرام کی بحث کر لی، یہ بتا دیا کہ تمہارے توہمات علم پر مبنی نہیں ہیں، یہ تمہاری اپنی تخلیق ہے، اس کے بعد یہ بتایا کہ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں تمہارے رب نے حرام کیا کیا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یعنی یہ کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہو اور کن چیزوں کو موضوع بنا رہے ہو اور کن کے اوپر یہ طوفان برپا کر رکھا ہے، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے، گریز کیا، اب اس کے بعد جو چیزیں بیان کی ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ سب کی سب وہ اخلاقیات ہیں، وہ ہمارے معاملات ہیں جن کے ذریعے سے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اخلاقی تطہیر کے تمام پہلو اب اللہ تعالیٰ زیر بحث لے آئے ہیں، دین کی جو اصل دعوت ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ حرمتیں حلتیں کہ چربی حرام ہے یا نہیں ہے اور کتنی ہو تو حرام ہے اور ہڈیوں سے لگی ہو تو حلال ہے، یہ بحثیں جو ہے یہ کر لیں تم نے جتنی کرنی تھی، اس کی حقیقت بھی تم پر واضح کر دی، لیکن اب آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے حرام کیا کیا ہے. ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کیا حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اب ظاہر ہے کہ وہاں ہے کیا، یہ اصل میں شرک ہے کہ جس کے بارے میں حساسیت نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو توہمات ہیں ان پر بہت بحث ہے. یہ بات کہ ہم خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں لا رہے ہیں. یہی صورتحال آپ کو عام طور پر مذہبی پس منظر کے لوگوں کے ہاں مل جائے گی، یعنی آپ چھوٹی چیزوں کے بارے میں ان کو بہت حساس دیکھیں گے. سیدنا مسیح نے جو پہاڑی کے باز میں تصویر کھینچی ہے اپنے زمانے کے فریسیوں اور فقیوں کی، اس کو کبھی موقع ملے تو متی کی انجیل میں پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ وہ کیا ذہنیت ہے جو زیر بحث آ گئی. اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی حرام کی ہوئی چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم اپنے توہمات کی بنیاد پر حرام قرار دے رہے ہو. یعنی تنبیہ کیا کی ہے کہ یہ جو تم نے اپنی خواہشوں سے اور تم نے اپنے توہمات سے اور تم نے اپنے گمانوں سے چیزیں حرام ٹھہرا لی ہیں اور جن پر بہت بحث کر رہے ہو، وہ حرام نہیں ہیں، بلکہ اصل حرمتیں یہ ہیں جو اللہ نے اپنی شریعت میں قائم کی ہیں. اور یہ اصل حرمتیں کون سی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جس دین پر تمہیں چھوڑا تھا اس میں بھی یہ سب چیزیں حرام تھیں، تمام شرائع الہی میں یہ ہمیشہ اسی طرح حرام مانی گئی. یعنی اب جو آگے باتیں بیان کی جا رہی ہیں تو فرمایا کہ یہ دین ابراہیمی میں بھی حرام تھی، یہ یہاں بھی حرام ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی شریعتوں میں ہمیشہ حرام رہی ہیں. تو اصل دین کی طرف توجہ دلائی، یعنی نامعقول بحثوں سے نکلو اور اس اصل دین کو سنو. پہلی چیز کیا ہے؟ یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ مانا جائے، معبود مانا جائے، تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو کلمہ ہے وہ یہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو گویا شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ مانا جائے. اب یہ ضرورت ہوئی کہ یہ سمجھا جائے کہ الہ ماننا کیا ہے، تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اس کے معنی یہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید کس چیز کو کہتا ہے کہ کسی کو الہ مان لیا جائے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے. یعنی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، خالق ہے، اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اس کی ذات سے پھوٹا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی ذات کے اندر سے پھوٹنے کی بنیاد پر یہ بھی خدا ہوگا نا، کچھ خدائی کے اختیارات اس کے لیے ماننے پڑیں گے. اور یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یعنی یہ گویا اس سے بھی پیچھے، کہ اگرچہ خدا تو اس کائنات کا مثال کے طور پر فلاں ہے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے بھی ایک مدر کوئین موجود ہے، یعنی کسی نے اس کو بھی پیدا کیا ہے. لم یلد ولم یولد میں جو نفی کی ہے وہ اسی بات کی ہے. یا خلق میں، یعنی تخلیق کرنے کے عمل میں، یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا حصہ مانا جائے، اس کو بیان کیا قرآن نے الا لہ الخلق والامر. یعنی آپ خلق میں کسی کو شریک مان لیں گے کہ تخلیق میں بھی فلاں نے مٹی پکڑائی تھی بناتے وقت، تو اب شرک ہو گیا. اور یا تدبیر امور، کائنات کی تدبیر امور جس طرح کی جا رہی ہے، یعنی مجھے پیدا کیا جا رہا ہے، میرے بارے میں کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں، میں کہاں پیدا ہوں گا، میری کیا شکل و صورت ہوگی، مجھے کیا خصائص دیے جائیں گے، میرے کیا اوصاف ہوں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تدبیر امور سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی اس کائنات کا نظم جو چلا رہا ہے وہی یہ سب فیصلے کر رہا ہے، تو ان فیصلوں میں کسی کو شریک مان لیا جائے، اور اس طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ کا ہمسر بنا دیا جائے. یعنی یہ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ مانیں گے، خلق میں کہیں کوئی حصہ ہے، مخلوقات کی تدبیر امور میں کوئی حصہ ہے، اپنے وجود میں آنے میں خدا کی ذات سے صادر ہونے کی نوعیت پیدا ہو گئی ہے، تو اب ہمسری ہو جائے گی. تو اس کو تدریج سے وہاں واضح کیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو تو پہلی بات یہ بتائی کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ جو میں نے شرک کی تعریف کی، یہ ایک بڑا مارکہ آرا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حقیقت شرک. تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے حقوق میں جیسے کہ وہ اس کے لیے ہیں، کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. عام طور پر علم کیا کرتا ہے، یعنی جب کچھ حقائق بیان کر دیے جاتے ہیں جیسے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ایک تعریف یا ایک ڈیفینیشن میں لے آیا جائے، تاکہ ایک طالب علم دین کو سمجھنے والا اس کو اپنی گرفت میں لے سکے. مجھے اس سے اتفاق نہیں ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر کریں گے. میرے نزدیک اس کی صحیح تعریف یہ ہے، یعنی کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے. تو گویا چار چیزیں ہوئیں جن سے متعلق ہر مسلمان کو متنبع رہنا چاہیے شرک اور توحید کی بحث میں. ایک یہ کہ کسی کو خدا کی ذات سے نہ مانے. چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کی کیا غلطی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دے دیا؟ وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام گویا اللہ تعالیٰ کے وجود کی تجسیم ہے، وہ جسدی ظہور ہے، جسمانی ظہور ہو گیا ہے خود ذات خداوندی کا، ذات خداوندی نے یہ صورت اختیار کر لی. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو مذہبی قومیں ہیں ان کے مذاہب میں بھی یہ تصورات ہیں. تو میں نے اس کے کچھ نمایاں پہلوؤں کو یہاں مختصر نوٹ میں جمع بھی کر دیا ہے، یعنی بتا دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس تعریف کے تحت آتی ہیں. پہلی صورت کی مثال، پہلی صورت کیا ہے؟ خدا کی ذات سے مانا جائے. پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح، سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اور مشرکین عرب کے عقائد ہیں. اگر آپ اطلاقی طور پر، انسان چونکہ مثال سے سمجھتا ہے، تو یہ بات کہ کسی کو خدا کی ذات سے مانا جائے، اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ تو اس کے بارے میں میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی صورت، یعنی کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، دونوں کے درمیان کوئی ذاتی تعلق پیدا کر دیا جائے کسی بھی پہلو سے، تو سیدنا مسیح، سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں. فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے وہ، یعنی وہاں پر بھی یہی تعلق پیدا کر دیا گیا تھا. عیسائیوں اور مشرکین عرب کے عقائد، صوفیوں کا عقیدہ یا وحدت الوجود بھی اسی قبیل سے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذات بہت یا وجود محض جب اس کے ساتھ کسی نوعیت کے اوصاف اور تعینات کا ظہور نہیں ہوا، تو ذات خداوندی اس صورت میں تھی. اس نے جب ظہور کیا تو جس جسد کو یا جس پیرہن کو یا جس لباس کو اختیار کیا، وہ کائنات. تو اس لحاظ سے گویا وہی بات جو مسیحی صرف سیدنا مسیح کے بارے میں کہہ رہے تھے یا سیدہ مریم کے بارے میں کہہ رہے تھے، وہ پوری کائنات کے بارے میں کہہ دی. اس کے پیچھے نو افلاطونی فلسفہ، اس کے تصورات تھے، اس وجہ سے یہ بات عام طور پر قبول بھی کر لی گئی. اچھا، پھر یہ کہ اس کو پیش اس طریقے سے کیا گیا جیسے کہ وہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ گفتگو کریں تو وہ آپ کو قائل کر دیں گے کہ ہم تو توحیدی کے ماننے والے ہیں. لیکن قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ کہنے سے نہیں توحید کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شرک اور توحید کا فیصلہ کرنا ہے. یعنی آپ کسی چیز کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے قرار دیں گے، آپ خدا کے خلق کے عمل میں، یعنی چیزوں کو بنانے کے عمل میں، اس نے مادے کو وجود بخشا، اس نے مادے پر تصرفات کیے، اس نے حیات پیدا کی، اس نے شعور پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے میں، یا یہ جو نظم چلایا جا رہا ہے کائنات کا، جو نظر نہیں آتا ہمیں، غیر مرئی طور پر جو نظم چلایا جا رہا ہے، یہ اس نظم میں کسی کو حصے دار مانیں گے تو یہ شرک ہے. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
یہ بہائی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہا اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے، یعنی انکارنیشن.
جی بالکل، ایسے بے شمار ہیں، یعنی یہ آپ جہاں دیکھیں گے اسی کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کو نظر آ جائے گا، یہ اوتاروں میں، اس طرح کے لوگوں میں. تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پہلی صورت، پہلی صورت کیا ہے؟ خدا کی ذات سے کسی کو مانا جائے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یہ پہلی صورت ہے. اس کی مثال سیدنا مسیح، سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں عیسائیوں اور مشرقین عرب کے عقائد ہیں. صوفیوں کا عقیدہ بہت الوجود بھی اسی کے قبیل سے ہے. یعنی بہت الوجود فلسفے کی سطح پر ایک بڑی سائنٹیفک چیز ہے، اور بڑی حد تک جو فلسفیانہ سوالات ہیں ان کا جواب مل جاتا ہے اس کے نتیجے میں. اس لیے جو بڑے ذہین لوگ ہیں وہ متاثر بھی ہوتے ہیں اس سے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے سیدنا مسیح سے متعلق اسی نوعیت کے استدلال پر تبصرہ کر کے کہ یہ کفر ہے بتا دیا ہے کہ یہ بھی شرک ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چونکہ حقیقت نہیں ہے، اور آپ نے اپنے گمان سے یہ فرض کر لیا ہے کہ ذات خداوندی کا ظہور کائنات میں ہوا ہے، یعنی ذات خداوندی سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، وہ خالق اور مخلوق کا تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے، یہ بات آپ کی گرفت میں نہیں آئی تو آپ نے اس طرح اس کو لے لیا ہے. لیکن یہی تو شرک ہے، اور کیا چیز ہے؟
یہ جو صوفیہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ تھوڑا سا ذرا بتائیں گے کہ ان کا کیا ہے، مطلب پوائنٹ آف ویو یا کیا نظریہ ان کا؟
یہ بہت الوجود، بہت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عالم آپ کو نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اصل میں ذات خداوندی، ذات بہت، ذات خالص ہے جس نے تعینات قبول کر لی ہیں، اور اس طریقے سے گویا یہ جسم ہے اس ہستی کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ بہت الوجود کا نقطہ نظر ہے، اس پر اس کی میں نے مثال دی ہے، اسی کے قبیل سے.
ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ عالم تمام حلقہ دام
حیال. بالکل ہے، وہ تو ہمارے یہاں کی بڑی شاعری ہوئی ہے اس کے موضوع کے اوپر، بے دل نے، غالب نے، اس سے پہلے بہت سے صوفی شعرا نے اس کو بہت بیان کیا. جی یہ اصل میں اگر آپ ان تمام کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. یعنی ذات خداوندی کے اندر سے ایک چیز صادر ہو گئی ہے، ذات خداوندی خود ان کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو رہی ہے کائنات کے اندر، تو یہ ایک ہی چیز ہے. دوسری صورت کی مثال، دوسری صورت کیا ہے؟ خلق میں شریک مانے یا مخلوقات کی تدبیر امور میں، کہ معاملات کو چلا کون رہا ہے. دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو، شیو، اور مسلمانوں میں غوث، کتب، ابدال، داتا اور غریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے. یہ دوسری صورت کی مثال ہے کہ آپ کچھ مخلوقات میں سے ہستیوں کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر یا خلق میں شریک بنا دیتے ہیں یا تدبیر امور میں شریک بنا دیتے ہیں. دونوں میں سے ایک کام کریں گے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، عقیدہ ہے. ارواح خبیصہ، نجوم و کواکب اور شیاطین کے تصرفات پر ایمان کو بھی اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے. یعنی یہ ذیلی طور پر جو شرک پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں چیزیں جو ہیں وہ اصل میں ہماری کائنات کا نظام جو ہے اس میں خلل انداز ہو جاتی ہیں. یہ جتنے اس طرح کے اکلٹ سائنسز ہیں ان کے پیچھے جو تصورات ہوتے ہیں، جس کو یومنون بالجبت والطاغوت کہا ہے، وہ سب کے سب اسی کے تحت آ جاتے ہیں جتنے بھی ہیں. تو یہ چند مثالیں دی گئی ہیں یہاں، چونکہ قرآن مجید زیر بحث ہے، شرک پر کوئی خطبہ دینا مقصود نہیں ہے، تو محض میں نے اشارہ کر دیا. میزان میں جب شرک کی بحث آئے گی اخلاقیات میں تو اس میں ہم زیادہ تفصیل سے اس کو دیکھیں گے کہ کیا چیز مقصود ہے. اگر کسی کو یہ کہا جائے گا کہ اس میں تو دو یعنی ظالمانہ پہلو ہوں گے، ایک یہ کہ خود خدا کی آپ نے ماہیت طے کر دی کہ وہ نور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو قرآن مجید کی آیت اللہ نور السماوات والارض، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ماہیت یہ ہے کہ وہ نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان جو ہے وہ کائنات کی روشنی ہے. جب آپ اللہ کو مان لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ظلمت دور ہو جاتی ہے، راستہ صاف ہو جاتا ہے، کائنات کی توجیہ ہو جاتی ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے. یہ اس کا مطلب ہے. چنانچہ آگے اس آیت کو پڑھیے، اس کے اوپر عطف کیا ہے والذین کفروا، یعنی وہ ایمان اور کفر کی مثال ہے، نہ کہ یہ ہے کہ اللہ نور ہے. تو نور تو خود مادے کی ایک صورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا تخلیق کی ہے اس میں مادہ ہے، اس کی ایک صورت وہ ہے جس میں آپ اس کو ٹھوس دیکھتے ہیں، دوسری صورت وہ ہے جس میں وہ انرجی کی فارم میں ہوتا ہے، تیسری وہ ہے جس میں وہ نور کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو یہ مادے ہی کی مختلف صورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے نور قرار دے دیا، اس کے بعد اس کے اندر سے ایک اور نور پیدا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شے، یعنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو قیاس کرنے کے لیے. آپ کے پاس، وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے، زمان سے ماورا، مکان سے ماورا، وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہوگا، تبھی وہ اس کائنات کے خالق کی حیثیت سے آپ کے تصور کے اندر آئے گا۔ تو یہ بیان کیا اس کو۔ یہ بحث چلی ہی تھی ابھی، اور بہت سی دوسری چیزیں بھی اس میں زیر بحث آ گئیں، اور ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔